صفحہ نمبر 107 سے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے آیت نمبر 9.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
جي تو آج ہم ترجمہ کریں گے انشاءاللہ 11 نمبر آیت کے بعد جو آیت ہے. کل ہم نے 11 نمبر تک ترجمہ کر لیا تھا, تلاوت ہم نے برکت کے لیے کی ہے اور ترجمہ ہم یہیں سے کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن
ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 9 سے ہم اب پڑھیں گے. وَإِن طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ من المؤمنین اہل ایمان میں سے اقتتلوا آپس میں وہ لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان. مسلمان بھی بہرحال انسان ہوتا ہے, کئی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جہاں ناراضگیاں بڑھتی ہیں وہاں لڑائی کی نوبت بھی آ جاتی ہے. لیکن جب ایک مسلم سٹیٹ میں یا مسلمان معاشرے میں مسلمان آپس میں رہ رہے ہوں اور ان کی الجھن یا غصہ اس نوبت تک پہنچ چکا ہو کہ انہوں نے لڑائی کو ناگزیر سمجھ لیا ہے کہ ہم اب ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, جنگ کریں, تو ایسی لڑائی میں جب وہ پڑ جائیں تو تو بہتر یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہاں جو مسئلہ ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ اہل ایمان بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں مومن، لیکن یہ لڑائی کفر اور اسلام کی نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ، ناراضگی کی بنیاد پہ، اور اسی طرح بہت سی اور بنیادیں ہو سکتی ہیں یہ لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اہل ایمان میں سے دو گروہ، دونوں کو اللہ نے مومن قرار دیا ہے، کسی کو کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اقتتلوا کا جو لفظ ہے کہ وہ آپس میں لڑیں، تو یہ لڑائی کی بنیاد کیا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اہل ایمان میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو وہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ پہلی صلح کی کوشش تو اس شخص کو کرنی چاہیے جو مسلمانوں کا امیر ہے، حکمران ہے، کہ وہ آگے بڑھ کے مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دے اور لڑائی کو چلتا کرے۔ اور اگر امیر اس معاملے میں ناکام ہے تو پھر اہل اسلام میں جو سمجھدار لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ پھر اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق یہ کوشش کریں کہ ان کے درمیان کسی طرح صلح ہو جائے۔ لڑائی کو اللہ نے پسند نہیں کیا اہل ایمان کے درمیان، اس لیے کہ معمولی سی الجھن بھی ہوئی جنگ احد میں تو وہاں نتائج ہم دیکھ چکے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ تو اس لیے صلح کی تمام تر کوششیں کی جانی چاہیے، تماشا نہیں دیکھنا چاہیے کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ہم پیچھے مسلمان ہو کے تماشا دیکھیں ان کا، یہ کردار صحیح نہیں ہے۔ سب کو کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرائیے۔ پھر فَإِن بَغَتْ، اگر صلح کی بہت کوششیں کی جائیں اور تمام تر کوششوں کے باوجود صلح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور ایک فریق جنگ پر ہی تلا ہوا ہے اور پھر وہ باغی بن رہا ہے، یعنی اس طرح کہ وہ اپنی غلط بات پر قائم ہے، صلح کرانے والے آگے بھی بڑھے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، مگر وہ اپنی غلط بات پر قائم ہے اور اس کو دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، مگر وہ لڑائی پہ تلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں فَإِن بَغَتْ، اگر کوئی پھر زیادتی کرے ایک گروہ، احداہما، تو عَلَى الْأُخْرَى، دوسرے پر، تو فَقَاتِلُوا، تو لڑو تم سب مل کر، الَّتِي تَبْغِي، اس سے جو بغاوت کرتا ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر حکم یہی ہے کہ صلح و صفائی کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں اور دوسرا فریق ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہ لڑائی لڑنا چاہتا ہے، تو پھر یہ باغی لوگ ہیں، تو ان باغیوں کے خلاف سب نے مل کے یعنی ان کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو بتایا گیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل، جو میں حنابلہ، ان کے فالوورز جو ہیں وہ اپنے آپ کو حنابلہ کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں، ان کی فقہ میں یہ لکھا ہے کہ باغیوں سے قتال جو ہے، یعنی وہ گھر کے اندر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور باغی ہیں، حکومت کا کہنا نہیں مان رہے، ان سے لڑائی لڑنا وہ زیادہ افضل ہے بنسبت کفار سے، کیونکہ یہ گھر کے اندر رہ کے گھر کو کمزور کر رہے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دبایا جائے۔ اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 6 سالہ خلافت کے دوران انہی باغیوں سے ہی لڑتے رہے، ان کا کوئی جہاد ایسا نہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ ہو، صرف داخلی جو انتشار تھا اس کو وہ دباتے رہے، اور اسی میں ہی انہوں نے اپنی جان تک دے دی، شہید کر دیے گئے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے کہ انسان، مسلمان سارے مل کے ایسے باغی گروہ کے خلاف لڑائی لڑیں۔ کچھ علماء اور بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باغی گروہ اس حد تک پہنچ جائے کہ ملک کے اندر فساد عام ہو جائے اور جگہ جگہ گھبراہٹ شروع ہو جائے، لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں، تو ایسی صورت میں تب جا کے ایسی باغی گروہ کے خلاف تمام مسلمان مل کے لڑیں گے، تو تو دیکھا جائے تو دونوں کا موقف تقریباً برابر ہے. تو یہاں یہی ہے, فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا, اگر کوئی زیادتی کرے ان دونوں گروہ میں ایک گروہ بغاوت کرے, تو پھر تم سب مل کے لڑو اس باغی گروہ سے, حتی تفیہ الی امر اللہ, یہاں تک کہ اس کو اتنا دبایا جائے کہ وہ اس بات پر لوٹ آئے کہ ٹھیک ہے جی, اب جو آپ فیصلہ کریں گے میں مانوں گا. تو ایسے گروہ کو جب وہ واقعی پلٹ آئے تو فَإِن فَاءَتْ, اگر وہ واپس پلٹ آئے, توبہ کر لے, معافی مانگ لے, کہے غلطی ہو گئی ہے, شکست کھا لے, تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, پھر بھی ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا, یہ اور زیادہ تاکید ہے کہ انصاف سے کام لینا. یہ اس لیے کہا کہ لڑائی سے پہلے جس صلح کرنے والے گروہ نے کوشش کی تھی کہ ہم ان کو باغی سمجھتے ہیں, یہ جان بوجھ کے اب لڑنا چاہتے ہیں, تو ان پہ غصہ تو آتا ہے. اب لڑائی میں وہ شکست کھا گئے, تو انصاف کرنے والے اپنے دل میں ان کے خلاف اب غصہ نہ رکھیں, بلکہ کیا کریں, انصاف سے کام لیں. بھائی ہیں, مسلمان ہیں, آپس میں لڑ پڑے, ایک کو شکست ہو گئی, وہ مان گیا, تو اب وہ پلٹ رہا ہے اس خیر کی طرف, تو اب انصاف یہاں کرنا چاہیے. تو وہ اقسطو, اور انصاف کرو. اب اس انصاف میں کیا ہو, انصاف میں یہ ہو کہ اگر وہ شکست کھا گئے ہیں تو ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت نہ سمجھا جائے, اور ان کے جو قیدی ہیں وہ لونڈے غلام نہ سمجھے جائیں, وہ مسلمان ہیں, ان کو واپس کیا جائے. یہی ہوا تھا سیدنا علی اور سیدہ عائشہ ام المومنین کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں, تو ان لڑائیوں میں کئی مسلمان گرفتار بھی ہوئے. تو سیدنا علی نے بعد میں ان کو چھوڑ دیا, وہ مان گئے, چھوڑ دیا, ان کو لونڈی غلام نہیں بنایا. خارجیوں نے آ کے کہا, یہ اس وقت خارجی بھی نہیں تھے, کہنے لگے کہ جناب آپ ان کو پکڑیں, ان کو قیدی بنائیں, یہ باغی ہیں. تو انہوں نے جو ہی یہ بات کی تو سیدنا علی فرماتے ہیں, اچھا یہ بتائیے کہ ام المومنین کس کے حصے میں آئیں گی؟ تو سب کی آنکھیں کھل گئیں, کہ نہیں وہ تو ہماری ماں ہیں. کہتے پھر ماں ہیں, مومنوں کی ماں ہیں, تو یہ تمہارے بھائی ہیں, کیا سوچتے ہو تم؟ یوں سمجھ گئے وہ. تو یہ وہ طریقہ ہے صلح کرانے کا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. ثالث جو ہے وہ کسی قسم کا غصہ اپنے دل میں نہ رکھے, وہ دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرائے. وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے. پھر سمجھایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا, یاد رکھو انما, سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اہل ایمان اخوتن, آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ انما کا جو لفظ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا مومن کے ساتھ ایک رشتہ ہے, اس لیے کہ مومن سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں, اس لیے یہ رشتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کافر کا مسلمان سے کوئی رشتہ ہوتا ہے, مومن کا مومن سے ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہے. اور اخوہ کا جو لفظ ہے یہ بھائی کے لیے بولا جاتا ہے, اخوان کا لفظ بھائی کے لیے بولا جاتا ہے, لیکن اخوہ کا لفظ حقیقی بھائیوں کے لیے بولا جاتا ہے, اور اخوان کا لفظ جو رشتے کے بھائی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو یہاں اخوہ کا لفظ سمجھا ہے کہ ایمان کی بنیاد پہ تمہارا جو بھائی چارہ ہے یا رشتہ ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو کمزور مت بناؤ اور نہ ہی کسی کو ذلیل کرو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یہ ڈرنا آپس کی صلح کی بنیاد ہے. تقوی جو ہے آپس کی صلح ہوگی تو اسی بنیاد پہ ہوگی کہ خدا خوفی ہوگی, تب جا کے یہ صلح ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تقوی ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اللہ ناراض ہوگا, پھر رحمت بھی نازل نہیں ہوگی. پھر انسان دل سے نہیں چاہے گا کہ میں صلح کراؤں, غصے نفرتیں وہ دلوں میں باقی رہیں گی, کیونکہ صلح مطلب ہی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ پچھلی باتیں اب بھولیے, جو ہونا تھا ہو گیا, آئیے صلح کرتے ہیں, ہم آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں. لیکن نفرتیں دل میں ہوں، غصے دل میں ہوں، اور پھر بندہ یہ کہے آئیے جی ہم ہاتھ ملاتے ہیں، صلح کرتے ہیں، یہ وقتی صلح ہوتی ہے، وہ نفرت پھر جاگ جاتی ہے۔ تو یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی میں اہل ایمان کو آپس میں پہلے تو الجھنے نہ دیا جائے، اور اگر الجھ رہے ہیں تو کوئی فریق آگے بڑھ کے ان کی درمیان صلح کرا دے، اور اگر وہ باغی بنتا ہے تو پھر سب مل کے یہ فریق ان صحیح لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑے، اور پھر اگر وہ واپس پلٹتے ہیں تو پھر بھی ان کے درمیان صلح کی کوشش ہونی چاہیے، اس لیے کہ سب ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو یہاں بار بار یہ جو بات سمجھائی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ دور بیٹھ کے تماشا نہ دیکھیں، تماش بین نہ بنیں۔ مومن کا معاملہ ہے، مومن کا خون، اس کی عزت یقین مانیے، خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کا جو گھر ہے نا بیت اللہ، اس سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہے، اور اس مومن کے خلاف تلوار اٹھے تو مومن اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، اس کو آگے بڑھ کے صلح کرانی چاہیے۔ پھر اسی طرح فقہاء کرام نے انما المؤمنون اخوۃ میں آپس میں بھی جو رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ فاصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ دو لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرے تماشبین بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے ہنستے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مسلم معاشرہ اس سے قائم نہیں ہوتا، یہ مسلم معاشرے کی خرابیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، جب کسی کی پھپتی اڑائی جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کو حقارت سے دیکھا جائے، اور کسی کو اپنی ناک کے نیچے رکھا جائے، اور پھر علیحدگی میں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑا جائے، ان پر ہنسا جائے۔ تو اس لیے بات جڑ کو پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس رشتے ناطے کو، جو ایمانی رشتہ ہے اور جو حقیقی رشتہ ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے صلح جو ہے وہ ایک بنیاد ہے، اور صلح کی بنیاد خدا خوفی ہے، تقوی ہے، تو صلح ہوگی، اور اگر تقوی ایک فریق میں نہیں ہے تو وہ پھر صلح نہیں چاہتا، وہ نفرت کو، کینے کو، بغض کو، غصے کو اپنے دل میں پالنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ایمان کو میں اوپر لے آؤں اور باقی چیزیں چھوڑ دوں۔ تو اللہ رحم نہیں کرتا، ایسی صورت میں رحمت الہی نازل نہیں ہوتی، جب انسان کا مزاج یہی ہو کہ میں نے لڑنا ہے، دوسرے سے الجھنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تفریق مٹا دی ہے، انما المؤمنون اخوۃ کہ مومن کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہے، چاہے وہ ترکی کا ہے، چاہے تاجکستان کا ہے، چاہے افغانستان کا ہے، چاہے عرب ورلڈ کا ہے، چاہے کہیں بھی رہتا ہے، افریقہ کا ہے، اے مومن۔ تو مومن کی نظر آفاقی ہونی چاہیے، اس کا کہیں بھی محسوس، اس کو احساس ہو کہ یہاں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ آرام سے نہ بیٹھے، وہ بالکل یوں سمجھے جیسے یہ میرا ایک جسم ہے، اس جسم کا کوئی حصہ اگر درد کر رہا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، تو ہم مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں، کہیں بھی کوئی تکلیف ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی، اس میں بھی شامل ہوں، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن آج جو حالات ہمارے بنا دیے گئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا گیا ہے، ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی سرزمین کو سنبھالیے، دوسرے مسلمانوں کا مت سوچئے، اگر سوچیں گے تو یہ مداخلت ہوگی۔ وہی بات ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور خود جو چاہے شیطان کرے اس کو کھلی چھٹی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا، عسى ان یکونوا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، خیرا منہم، بہتر ان میں سے، ان سے۔ یہاں بڑی اہم بات کہی ہے کہ مذاق نہ اڑائے، سخر، تمسخر جس کو کہتے ہیں، کسی کا مذاق اس طرح اڑانا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرے کو اہمیت نہ دینا، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر اور بالا سمجھنا، یہ ہوتا ہے مذاق۔ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں لا یسخر، لا یسخر یہ فعل نہی کا صیغہ ہے، جس میں حکم ہے، منع کیا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے کے، کمانڈمنٹ دے کے، مراد یہ کہ خبردار کوئی مذاق نہ اڑائے قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا، یعنی لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قومیں جو ہیں ہمارے ہاں وہ اس طرح ہی بلتی ہیں نا، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ یا نسل کی بنیاد پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم کا لفظ بول کے سب کو باور کرا دیا ہے کہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، بہرحال ہیں سب قوم۔ تو یہ قوم کسی بھی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ سے مراد یہ بھی ہے کہ مسلمان اگر الگ قوم ہیں تو دوسرے الگ قوم ہیں غیر مسلم، تو مسلمانوں کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ غیر مسلموں کا مذاق اڑائیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، جب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرے بھی ہمارا خیال کریں گے، لیکن جب ہم دوسروں کا مذاق اڑائیں گے، ان کو حقیر سمجھیں گے، اپنے آپ کو ان سے بہتر اور برتر سمجھیں گے، تو دوسرے کی بھی اکڑ زور تھوڑی سی زور پکڑے گی۔ اور اگر مسلمان شیطان بنتا ہے تو وہ سب سے بڑا شیطان بن جائے گا، تو دونوں کا جب مقابلہ ہوگا تو جیت وہ جائے گا، مسلمان ہارے گا اخلاقی میدان میں بھی۔ اب یہ سکھوں کے لطیفے، سرداروں کے لطیفے، اور اسی طرح دوسرے عجیب و غریب قسم کے، ہم لطیفے تو ایک دوسرے کو سناتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کے لطیفے کیسے بناتے ہیں؟ یہ جب ہماری طرف سے سٹارٹ ہو تو دوسرے بھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں، یعنی ہم لوگ اپنے بھائیوں کا بھی لطیفے مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پٹھان ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی پنجابی ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کوئی سندھی ہے، بلوچی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہاں قوم کا لفظ سب کے لیے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی اس کو نیچا نہ دکھائے، اپنے آپ کو بالا تر نہ سمجھے، اس کو حقیر نہ سمجھے، یہ احساس دلائے۔ کیوں؟ کہ عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ تم سے زیادہ بہتر ہوں۔ تم جن کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں کیا پتا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں ید بیضا لیے پھرتے ہیں؟ تم بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے وہ ساری رات روتا ہو، رب سے معافیاں مانگتا ہو، توبہ کرتا ہو، اور میں دن کو اس کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ میں بڑی شے ہوں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا۔ دوسرا اس کا مطلب ہے کوئی طبقہ کسی طبقے کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہنسنے والا ہے اس کو کیا پتا کہ جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہو۔ ایک خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی موجودگی میں کسی رشتے دار خاتون کے بارے میں اتنے کمنٹس دے دیے کہ اللہ کے رسول، اس کا قد چھوٹا ہے۔ اب بظاہر تو یہ جملہ ہے ہماری نظر میں تو کچھ بھی نہیں، معمولی سی چیز ہے، معمولی سی، لیکن دیکھا جائے تو قد چھوٹا ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو بالا و برتر سمجھ رہی ہے کہ میں لمبے قد کی ہوں، اس کی کیا ویلیو ہے میرے نزدیک۔ پھر اللہ کی تخلیق پر اعتراض بھی ہے کہ اللہ نے اس کا قد چھوٹا بنایا ہے، اس کو عیبدار بنا دیا ہے اور مجھے خوبصورت بنایا، میں لمبی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان چیزوں کو جانتے تھے کہ یہ جملے دوسرے کے دل کو کیا واقعی زخمی کرتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، یا اس کے دل میں محبت بیٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اسی وقت فرمایا کہ سنو، اگر تمہارا یہ جملہ، صرف یہ جملہ، اس کا قد چھوٹا ہے، سات میٹھے سمندروں میں بھی ڈال دیا جائے تو یہ سات میٹھے سمندر بھی کڑوے ہو جائیں گے۔ سوچیے، معمولی سی باتیں ہیں ہماری زبان میں، ہم تو کھڑے کھڑے ایسے کمنٹس دے دیتے ہیں، بس اللہ محفوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ اگر ایک ایک مسلمان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں جنت کی اسے ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے بڑے حیران سے پوچھا، اچھا دو چیزیں؟ ضمانت دینی آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کی ضمانت آپ مجھے دیجئے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو اس پہ بڑے لوگ حیران بھی ہوئے، کسی نے کہا کیا واقعی زبان کا اتنا نقصان ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی زبان تو ہے جو بندوں کو جہنم میں اوندھا بھر پہنچوائے گی، اسی کی وجہ سے جو لفظ نکلتے ہیں زبان سے وہی تو لکھے جاتے ہیں، اس کی تو تاثیر ہوتی ہے، لوگ اس سے اثر لیتے ہیں، اللہ بھی زبان کو دیکھتا ہے اور فرشتے بھی اسی چیز کو لکھتے ہیں، اس لیے بندہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے زبان سے تو یہ لفظ ایسے ہی کہہ دیا تھا، یہ ایسے ہی کہہ دیا تھا، یہ نہیں ہے، ڈرنا چاہیے۔ اسی زبان کو پکڑ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان تو ہی ہے جو مجھے جہنم میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی، کاش میں تجھے سنبھال سکتا۔ یہ ہیں جو حقیقت سمجھتے ہیں کہ زبان کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا نتائج ہیں مستقبل میں، وہ واقعی زبان کو سنبھال کے حوصلے کے ساتھ سمجھ کے ساتھ منہ سے لفظ نکالتے ہیں۔ یہی زبان ہی ہے جو معاملے کو تلپٹ کر دیتی ہے، یہی زبان ہی ہے جو گھر کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، یہی چیزیں ہیں، اسی پر اگر کنٹرول ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، یہ ضمانت ہے اس بات کی کہ واقعی بندہ درست ہے۔ کچھ علماء کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو چیک کرنا ہو کہ بندہ کیسا ہے پہلے اس کو غصہ دلاؤ، اور غصہ دلا کے پھر اس کو دیکھو یہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اگر یہ زبان پہ قابو رکھتا ہے ایسے موقع پہ تو سمجھ لو کہ اس سے معاملہ کرنا صحیح ہے، اور اگر زبان پہ قابو نہیں رکھتا تو اس سے پرے ہٹ جاؤ، پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہیں دوسروں کو پرکھنے کے، لیکن سمجھایا یہی ہے کہ دھیان کرو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہیں وہ تم سے زیادہ بہتر نہ ہو اللہ کے نزدیک، تم حقیر سمجھو اس کو اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا مرتبہ رکھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال تم کون سے کام کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے جنت کی جب سیر کرائی ہے تو میں نے جنت کے ایک محل میں تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ اب سوچئے بلال جیسا انسان جو ایسے معاشرے میں رہتا ہے جہاں عرب ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، لمبے لمبے خوبصورت لال سرخ گورے چٹے لوگ ہیں، ان کے درمیان یہ رہنے والا بندہ جس کو غلام سمجھا گیا، جس کے گلے میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا گیا، جس کو بار بار بیچا گیا، جس کی اس معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو یہ بات فرماتے ہیں تو وہ رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے میری آواز سنی آپ نے، یعنی اسلام لانے کے بعد دین مجھے اتنا بڑا مقام دیتا ہے، میں تو کالا انسان ہوں، حبشی ہوں، میری تو معاشرے میں کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا بالکل میں نے تمہاری چال سنی ہے، تو وہ بھی آگے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ تو میں کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، جو بھی غلط کام ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، نافرمانی نہ ہو اللہ کی اور رسول کی، یہ میری کوششیں ہیں۔ لیکن ان سب کوششوں کے باوجود ایک کام میرا یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور دو رکعتیں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی وہ چیز ہے جو تمہیں جنت میں پہنچا چکی ہے۔ آج نفل کو بھی ہم حقیر چیز سمجھتے ہیں، یہ نفل کیا چیز ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، فرض ادا نہیں ہوتے نفل کہاں ادا ہوں گے؟ چھوٹا نوجوان ہے، بچہ ہے، 11-13 سال کا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وضو کرا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے غریب ماں باپ کا بیٹا ہے تو آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ میری خدمت شوق سے کرتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت ہو میں پوری کر دوں، آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مانگ لو۔ اس نے کہا ایسی بات ہے؟ جی ہاں۔ اب دیکھیں ہمارے ذہن کہاں جاتے ہیں، اور یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جن کو اللہ نے ایسی سمجھ عطا کی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ارید مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ سوال کر دیا، جواب یہ دے دیا. آپ نے فرمایا میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیسے ضرورت ہو تو مانگ لو. کہتے ہیں نہیں، کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اسی کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو فعلیک بالسجود، تو اپنے اوپر نفل پڑھنا لازم کر لو، خوب نفل پڑھو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں معمولی چیزیں ہیں. لوگ نیکیاں کرتے ہیں، بظاہر ہمیں کچھ نظر نہیں آتے یہ کیا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، یا بڑے زبردست اس نے کپڑے پہنے ہوئے، پتہ نہیں کیسا بندہ ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، عجیب و غریب سی بدزنی دماغ میں ہوتی ہے. لیکن ہمیں کیا پتا کہ وہ علیحدگی میں اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. اور یہ یاد رکھیے، اللہ تعالی بندوں کے، ہم لوگ بندوں کو، ہم لوگ انسانوں کو اپنے درمیان دیکھ کے یہ معیار قائم نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا نیک انسان ہے یا برا انسان ہے. بندے کی نیکی اور تقویٰ اس وقت پتہ چلتی ہے کہ علیحدگی میں یہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. علیحدہ ہو جاؤ، کوئی بھی اس کے پاس نہ ہو، اکیلا ہو، اس وقت وہ کیا اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس وقت کیا واقعی گناہ سے بچتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، یا صرف لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور علیحدگی میں چھپ چھپ کے بے شمار گناہ کرتا ہے. یہ بندے کا تقویٰ یہاں ظاہر نہیں ہوتا. تقویٰ اصل وہی ہے کہ بندہ علیحدگی میں اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے. تو علیحدگی میں بندہ اپنے رب کے ساتھ صحیح ہو وہ بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. مگر ہمارے سامنے تو ایک سیدھا سادہ انسان ہے، ہم پھر بھی اس کا اگر مذاق اڑائیں تو سوچئے. اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہے ہیں عسى ان یکونوا خیرا منہم، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے، قوم کا ذکر کیا ہے، اس کا دوسرا مطلب ہے کہ یہ عادت جہاں مردوں میں وہاں عورتوں میں بھی ہے. عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں. جیسے میں نے چھوٹی سی بات سمجھائی ہے ابھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب کسی عورت کا ذکر کیا گیا اور اس نے کہا اس کا قد چھوٹا ہے تو منع کیا، قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ کوئی عورت یا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. یہ دین کی تعلیم ہے، اسی سے اصلاح ہو سکتی ہے. ہماری تعلیم کیا ہے اور ہمارے عمل کیا ہیں اور جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے جملے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کو ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے کاٹ چکے ہیں. بھائی بھائی سے کٹ گیا، دوست دوست سے، حتیٰ کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے، ایک رشتے دار رشتے دار سے، صرف انہی جملوں سے. یہ تعلیم ہے دین کی. اگر ہم اس کو اپنا لیں، یقین مانیں، ہمارے بے شمار کیا 90% مسائل صرف اسی زبان کے کنٹرول سے حل ہو سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو. پھر آگے سمجھایا، ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھی کہ ایک ہوتی ہے خوش مزاجی، مزاح ہوتا ہے. یہ مزاح جو ہے اس کو یعنی کوئی برا نہیں کہا گیا. وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں سے مراد یہ ہے کہ جب دوسرے پر تم عیب لگاؤ گے تو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے تو وہ عیب تمہاری طرف بھی آئے گا. جب کسی کو کہو گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ، وہ نابینا ہے یا اچھا بھلا ہے، یا ایک اس کی آنکھ ہے اور ایک نہیں ہے، تو اس کو یہ عیب لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اچھا بھلا انسان ہے اور بندہ اس کو عیب لگا دے کہ بھئی تمہارے اندر یہ خرابیاں یہ خرابیاں یہ خرابیاں ہیں، تو یہ بندہ خود کون ہے، کہاں کھڑا ہے، کون سا خود فرشتہ ہے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے اس کو. ہم ایک انگلی کا اشارہ اگر دوسری طرف کرتے ہیں تو تین انگلیوں کا اشارے ہماری طرف بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی دوسروں کی ساری چیزیں, ان کا معمولی سا بال بھی ہمیں شہتیر نظر آتا ہے, اور اپنا شہتیر ہماری نظر میں معمولی سا بال ہوتا ہے. یہ درست طریقے نہیں ہے. مسلمان ہے, انسان ہے, تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ہر وقت اس کو عیب لگانا, تانے دینا کہ تم یہ ہو, تم یہ ہو, تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں, یہ درست نہیں ہے. بجائے اس کے کہ اس کی خرابیوں کو اس کو باور کرایا جائے, اس کا کوئی علاج ڈھونڈا جائے کہ اس کا علاج کیا ہے, کوئی دوسری راہ پہ اس کو لگا دیا جائے. ڈانٹنے سے, کوسنے سے کوئی حل نہیں نکلے گا. اس کو پیار و محبت سے اس کا رخ موڑ دیا جائے, مسئلہ حل ہو جائے گا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور نہ تم باہم بدنام کرو ساتھ برے القاب کے. یعنی اپنے بھائیوں کو, ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ نوازو. کوئی بیچارہ اگر ایک آنکھ والا ہے تو اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے, او کانے. جب نابینا ہے تو اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے, او اندھے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لنگڑا ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے, او لنگڑے. یہی اسی طرح کوئی جسم کا کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو ظاہر کر کے اس کو اس عیب سے یاد رکھنا, یہ ہے تنابز بالالقاب. یہ درست طریقہ نہیں ہے, یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس سے دل شکنی ہوتی ہے. وہ بیچارہ اپنے اندر پہلے بھی یہ کمزوری محسوس کرتا ہے. ہم اور اس کو تانے دے کے, برے نام سے یاد کر کے اس کو اور کیا کہتے ہیں, اس کے مورلی اس کو اور نیچے گرا رہے ہیں کہ تم بالکل, تمہارے اندر کوئی سکت ہی نہ ہو کچھ کام کرنے کی. اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی ہمت دلاتے ہیں کہ بھئی اٹھو کچھ کرو. حتیٰ کہ بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ نہ جن کے بازو ہیں نہ ٹانگے ہیں, لیکن اپنے وجود کو وہ خود سنبھالتے ہیں, وہ خود کام کرتے ہیں. اور ان کو دیکھ کے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عیب لگا بھی دیتا ہے, لوگوں کے اندر اگر یہ تڑپ ہو کہ اس بندے کو ہم نے مورلی اٹھانا ہے, اس کو زندگی بخشنی ہے, یہ خوش رہے کم از کم ہمارے معاشرے میں, تو وہ اس سے ہمدردی نہیں کرتے بلکہ اس کو ہمت دلاتے ہیں اور اس کو کھڑا کر دیتے ہیں. وہ اپنا کام خود کرنے کے قابل ہوتا ہے اور کر ڈالتا ہے. تو ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے نام سے بدنام بھی نہ کرو. تو یہ برے نام جو ہے, جو وہ ناپسند کرتا ہو تو ایسے نام سے اس کو یاد نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میرا یہ نام اگر رکھ لیں تو مجھے کوئی غصہ نہیں آتا, میں اس کو برا محسوس نہیں کرتا, تو ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپس میں بیٹھ کے خوش مزاجی کرنا, مزاح کرنا, کہ جس میں دوسروں کا مذاق نہ ہو, بس آپس کی مجلس جو ہے اس میں ذرا تھوڑی سی دل لگی ہو, خوش مزاجی ہو, ہیں خوش طبعی ہو, تو وہ ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی کرتے تھے. آپ نے بھی کبھی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا. اور آپ تو بعض اوقات اتنا اچھا مذاق کرتے تھے کہ صحابہ ایک بار نہیں دو چار دفعہ سننے کے بعد آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول انک تمزح, آپ تو بڑے مذاق کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں مذاق کرتا ہوں, ولکن لا اقول الا حقا, مذاق میں بھی میں سوائے حق کے کچھ اور نہیں کہتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک خاتون آئی, بڑھیا خاتون, وہ آ کے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دعا کیجیے میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا بڑھیا تو جنت میں ہی جائے گی. بیچاری چپ ہو گئی. اور پھر اس کے بعد وہ خاموش جب رہی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا اماں بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, آج جو بوڑھے ہیں کل کو اللہ ان کو جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا, تم جوان ہو کے جنت میں جاؤ گی. عورت نہال ہو گئی, خوش ہو گئی, الحمدللہ, ہلکا سا مزاح. بچے کو پکارا آپ نے, تو اسے فرمایا یا ذل اذنین، او دو کانوں والے. بچہ یوں کانوں کا ہاتھ لگاتا ہے، ہاں میرے کان، جی جی، ہلکا سا مزاق. آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، تو کھجوریں آپ کھا رہے ہیں تو گٹھلیاں سیدنا علی کے آگے جمع ہو رہی ہیں، وہ بھی رکھ رہے ہیں، آپ بھی ان کے آگے رکھ رہے ہیں. جب کھجوریں کھا بیٹھے تو آپ نے فرمایا علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی؟ تو وہ بھی اچھی طبیعت کے تھے، جانتے تھے، کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے اتنی کھائی ہیں مگر آپ کھجوروں گٹھلیوں سمیت کھا گئے ہیں. تو اس طرح کا ہلکا پھلکا مذاق کا پسند کرتے تھے، مسکراتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کے مزاج خشک مزاجی تھی آپ کی، نہیں، اس کو دین نے پسند کیا ہے، تو بری چیز نہیں ہے. لیکن ایسا مذاق جس میں دوسرے کی تحقیر ہو، اس کو دین نے منع کیا ہے. پھر سمجھایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک بندہ ایمان لا چکا ہو اور اپنے آپ کو مومن کہلا چکا ہو، مومن نام جب اس کے ساتھ چسپا ہو گیا ہو، تو اس نام کے بعد اگر وہ اس طرح کے برے الفاظ، گناہ گارہ الفاظ منہ سے نکالتا ہے، تو یہ ایمان کے بعد بڑا برا نام ہے جو اس مسلمان کو لگ جائے گا، کہ مسلمان بھی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، مسلمان بھی اپنے دین کی تعلیم کو نہیں مانتا، قرآن اس کو سمجھاتا ہے اور مسلمان پھر گناہ کرتا ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے کسی مومن کے ساتھ کہ وہ اپنے نام کے ساتھ گناہ کا لفظ بھی چسپاں کر لے. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ، جو بھی ایسی حرکتوں سے توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے، پھر وہ ظلم کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوانا چاہتے، وہ پھر وہ خود بھگتیں گے. پھر آگے سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گناہوں سے، بہت سے گمانوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. گمان دو قسم کے ہوتے ہیں، خوشگمانی ہوتی ہے، ایک بدگمانی ہوتی ہے. خوشگمانی اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر بندہ میرے بارے میں، جس قسم کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا، میں اس کے ساتھ ویسی ڈیل کروں گا. اگر وہ مرتے وقت یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، کوئی بات نہیں، تکلیف ہے نا، میں نے برداشت کی ہے، اللہ مہربانی کرنے والا ہے، تو بندہ مرتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے. لیکن اگر مرتے مرنے سے پہلے ہی بندے کے دل میں یہ بدگمانی ہو، اللہ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، مجھے بیمار کر دیا، میرے بچوں کو بیمار کر دیا، مجھے یہ یہ نقصان ہوا، اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہوتا ہے، اور پھر یہ بدگمانی اس کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی معاف ہی نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے مر کے تم آؤ تو میں تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا پھر. تو اس لیے اللہ کے بارے میں مومن تو ہمیشہ خوشگمان ہوتا ہے، بدگمان نہیں ہوتا. اور دین کے بارے میں بھی خوشگمان ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. رسول کے بارے میں بھی خوشگمان ہونا چاہیے، بدگمان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس سے تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے نا، ایمان رہتا ہی نہیں ہے. لیکن آپس کی، ہم جب آپس میں رہتے ہیں تو وہاں ہوتا ہے ایسے کہ اکثر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک مزاج ہوتا ہے، اس سے منع کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے ہر ایک پر بدگمانی نہ کرو. یہ بدگمانی کیا ہے؟ یعنی بھائی بھائی پر کر رہا ہے، باپ بیٹے پر کر رہا ہے، بیٹا باپ پر، یا دوست دوست پر، میاں بیوی پر، بیوی شوہر پر، اس طرح کی بدگمانیاں. اس سے معاملے الجھتے ہیں، سب معاملے سنبھلتے نہیں ہیں. اس سے منع کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن. کیوں؟ ان بعض الظن اسم. اس لیے کہ ان بدگمانیوں میں یا ان گمانوں میں کچھ گمان تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کھلے گناہ ہوتے ہیں، اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا. گمان یہی ہوتا ہے کسی کے بارے میں انسان یہ اندازہ لگا لے بس، بظاہر دیکھ کے یہ برا انسان ہے یا اچھا انسان ہے. ہم تو چلتے، ہم بیٹھے ہیں، اگر دو دوست کوئی سامنے سے گزر کے گیا ہے تو بس اس کی چال پہ، اس کی گفت، اس کی حرکت پہ، اس کے کپڑوں پہ ایسے کمنٹس دیتے ہیں جو ساری بدگمانیوں کے ہوتے ہیں. یہ ہماری عادتیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے یہ بدگمانی نہ کرو، اس سے بڑا نقصان ہو سکتے ہیں. ترکی جو خلافت تھی، عثمانی خلافت، وہاں ایک خلیفہ گزرے ہیں، سلطان مراد. سلطان مراد یہ چوتھے جو تھے، تین سلطان مراد ان سے پہلے تھے، یہ چوتھے تھے۔ یہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، پرسنل ڈائری میں، کہ ایک رات میں نے سونے کی کوشش کی، مجھ سے سونا سویا نہیں گیا، میں بڑا بے چین رہا، بڑا بے چین۔ تو آخر میں اٹھ بیٹھا اور میں نے اپنے چیف گارڈ کو بلایا، میں نے کہا دیکھو نیند مجھے آ نہیں رہی، آؤ چلتے ہیں ذرا باہر، پبلک کے حالات لیتے ہیں کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں، آرام سے ہیں یا کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ تو اس کو لے کے رات کو نکل پڑے۔ تو چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، تو میدان میں دیکھا کوئی شخص لیٹا پڑا ہے اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قریب آئے تو اس بندے کو ذرا حرکت دی تو مرا پڑا تھا۔ تو سلطان نے کیا کیا، سب کو بلایا، لوگ ادھر آؤ۔ تو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے جو ہمارے درمیان کھڑا ہے۔ تو لوگ جب قریب آئے، انہوں نے کہا بھئی یہ بندہ ہے، تم جانتے ہو کہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی دفن تدفین کرنے کا کوئی بندوبست نہیں، تم کم از کم یہ تو لوگ، اس کا گھر کہاں ہے مجھے بتاؤ، چلو اس کا گھر لے چلتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں جناب، یہ بڑا برا انسان ہے، بڑا برا انسان تھا، یہ شرابی تھا، زانی تھا، تو اس لیے ہم اس کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہمیں اس سے اتنی نفرت ہے۔ تو سلطان نے کہا کیا یہ امت محمدی کا فرد نہیں تھا؟ تو اس پہ وہ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا اس کو لے چلو، اس کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے اس کی لاش اٹھائی، اس کے گھر گئے، تو گھر چھوڑ دی، لاش چھوڑ دی۔ بیوی نے جب لاش کو دیکھا تو رو پڑی، تو دیکھ کے کہتی ہے کہ روتے روتے کہتی ہے رحمک اللہ ولی اللہ، او اللہ کے ولی تجھ پر اللہ رحم کرے، اشہد انک من الصالحین، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ واقعی تو نیک انسانوں میں سے تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کیسے یہ نیک انسانوں میں یا اولیاء اللہ میں ہو سکتا ہے، تم اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہو، جبکہ لوگ تو یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، اور حتیٰ کہ انہوں نے اس کی موت پر ایک آنسو تک نہیں بہائے۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے اسی کی توقع تھی۔ پھر اس نے بتایا یہ جو میرا خاوند تھا، یہ ہر رات کو پیسے جیب میں لے کے نکل جاتا، تو ایک دن ایک رات چلا جاتا کسی شراب خانے میں، وہاں جتنے پیسے ہوتے ان سے وہ شراب خرید لیتا تھا، اور شراب خرید کے گھر آتا اور گھر میں آ کے واش روم میں اس کو انڈیل دیتا تھا، اور یہ کہتا کہ الحمدللہ اس شراب سے کم از کم کچھ مسلمان تو بچیں گے نا۔ پھر اسی طرح کسی رات چلا جاتا کسی فاحش عورت کے گھر، اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا دیکھو یہ پیسے ہیں، یہ رکھ لو، آج کی رات تم نے زنا نہیں کرنا، جاؤ دروازہ بند کرو اور سو جاؤ۔ تو اس کو پیسے دے کے گھر آتا اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے ایک عورت کو فحش سے بھی بچایا، زنا سے بھی بچایا، اور مسلمان نوجوانوں کو بھی اس زنا کرنے سے بچا دیا، یہ اس کا کام تھا۔ تو میں نے اپنے خاوند کو کہا ایک دفعہ کہ تمہیں لوگ سارے دیکھتے ہیں، تم شراب خریدتے ہو، فاحشہ عورت کے گھر جاتے ہو، تو تمہاری اگر یہ حالت رہی اور تمہارے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو تمہارا غسل کرے، تمہیں کفنائے، تمہیں دفنائے۔ تو میں نے اپنے میاں سے جب یہ بات کہی تو وہ ہنسا اور مجھے کہتا ہے مت فکر کرو، میرا جنازہ وقت کا سلطان بادشاہ پڑھے گا، اور بڑے بڑے اولیاء پڑھیں گے، اور بڑے بڑے نیک لوگ پڑھیں گے۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑا، تو عورت کو کہتا ہے سنو میں بادشاہ ہوں، میں سلطان ہوں، تم نے جو بات کہی ہے مجھے یقین آ گیا کہ تمہارا خاوند ایسا تھا، اس لیے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ میں جو بے چین رات بھر رہا ہوں اور مجھے نیند نہیں آئی پھر میں نکلا ہوں، اللہ مجھے یہاں لایا ہے اور اسی کی لاش کو اٹھوانا تھا، تمہارے گھر لانا تھا اور باخبر کرنا تھا مجھے کہ یہ بندہ ایسا ہے، تو کل ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، ہم خود آئیں گے اور اس کو کفنائیں گے بھی صحیح، اور اس کو نہلائیں گے بھی صحیح، کفنائیں گے بھی صحیح، اور اس کو دفنائیں گے بھی صحیح، اور میرے ساتھ نہ صرف میں آؤں گا بلکہ بڑے بڑے علماء اور نیک لوگ بھی آئیں گے. اور بادشاہ نے پھر اس کا جنازہ خود پڑھا, بڑے بڑے علماء آئے. اب دیکھیے بدگمانی کیا تھی اور اس کا چپکے کا, خاموشی کا عمل کیسا تھا. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات انسان کو دوسرے کو ایسا بدگمان کر دیتی ہیں دوسرے سے کہ بندے کے اپنے عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اسی سے سمجھایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سی بدگمانی کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم, کیونکہ کچھ گناہ, کچھ گمان تو, بدگمانیاں تو واقعی گناہ کے کام ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اس لیے بدگمانی جب ہو جائے تو تعلق صحیح قائم نہیں رہتا, نفرتیں جگہ بنا لیتی ہیں اور شیطانی وسوسوں کا زیادہ حملہ ہوتا ہے. اس لیے گناہ کے کام ہی اور کیا ہے. اس بے قصور کو کیا پتا جس کے بارے میں اتنا بدگمانی میں نے کر لی اور وہ یہ کام کرتا ہی نہیں, اس نے کبھی کیا ہی نہیں اور میں اس کے بارے میں یہ سوچ لوں. ولا تجسسو, اور نہ تم جاسوسی کرو, تجسس کرو. تجسس کا مطلب یہ کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا, اس کے عیب تلاش کرنا. انسان لیٹ جائے, آنکھیں بند کر لے اور دوسروں کو یہ ظاہر کرے کہ میں تو سو رہا ہوں لیکن سنتے سنتے دوسروں کی آنکھیں, دوسروں کی باتیں سن لے, ٹیلی فون سن لے, کسی کے خط پڑھ لے, کسی کا آنا جانا نوٹ کرے, پوچھتا رہے کہ کہاں گیا تھا, کیا کر رہا تھا. یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں, مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ دوسرے مسلمان بھائی کی ایسی جاسوسی کرے. ہاں, وہ جاسوسی جو مسلمان معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, کوئی بندہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ جاسوسی کا نظام بنانا ضروری ہے, جس کو ہمارے ہاں انٹیلیجنس یا ISI کہا جاتا ہے. یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بہت اچھا سسٹم ہے. دنیا میں ہر قوم اپنے تحفظ کے لیے اس طرح کا سسٹم بناتی ہے, اور اگر مسلمان بھی بنا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ آ کے غلط کام کریں اور مسلمان سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کی وہ کوشش کریں, تو ان کے لیے ایسا نظام قائم کرنا دین کا تقاضا ہے, فرض ہے, تاکہ مسلمانوں کو تحفظ ملے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور نہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ موجود نہیں, میں اس کے عیب دوسروں کے سامنے بیان کروں کہ فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں اس طرح کرتا ہے, یہ حرکتیں ہیں اس کی, اور اسی پر ایک عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی چلی جائیں, ہوتی چلی جائیں. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول غیبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, غیبت اس چیز کو کہتے ہیں, ذکر کا اخاک ما یکرہ, تم اپنے بھائی کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح یاد کرو کہ وہ سنے تو اس کو بھی وہ باتیں ناپسند ہوں. یہ آپ نے فرمایا, اس کو غیبت کہتے ہیں. اور ایک روایت میں تو یہ لفظ ہیں, الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. یہ ہے, تو غیبت کو منع کیا ہے. لا یغتب بعضکم بعضا, پھر اس کی مثال دی سمجھانے کے لیے, ایحب احدکم, کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے, ان یاکل لحم اخیہ, کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے, میتن, جو مردہ ہو, فکریہتموہ, تو تم تو ناپسند کرو گے اس کو. یعنی بھائی کے گوشت کھانے سے مراد یہ کہ کسی کے جسم کو بندہ نوچے, اس کے گوشت کو نوچنا چاہے تو اس کے جسم کو تو تکلیف پہنچے گی نا, اور اگر اس کی عزت سے کھیلنا چاہے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی. اور اسی طرح اگر وہ شخص سامنے نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یہی مثال دیے کہ وہ ایک قسم کی مردہ ہے, اس مردے کو یہ بندہ نوچ نوچ کے, اس کی بوٹیاں کر کے, اس کی آبرو ریزی کر کے بندہ جو ہے نا وہ گوشت کھا رہا ہے. کیا یہ کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ کیوں اس کا ذکر ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیجئے اس غیبت کو. جب ہوگا معاملہ تو صاف صاف انسان منہ پہ کہے, اس کی عدم موجودگی میں اس طرح کا تذکرہ یہ ٹھیک نہیں ہے. فکرہ تم ہو, سمجھا دیا کہ تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ سے ڈر جاؤ، پرہیز کرو اس گناہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، یقین مانو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے جو بار بار کرتے ہیں، اور رحم کرنے والا ہے جو بار بار اللہ سے اپنے رحم کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تو ایسا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو چھوڑو، اب بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، توبہ بار بار کیا کرو، اور ایک وقت آئے گا تم چھوڑ دو گے اور اللہ بھی تم پر بڑا مہربان ہو جائے گا۔ پھر ایک چارٹر دیا ہے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، یہ حقوق انسانی کا چارٹر ہے، ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے یہ، جو 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تھا، اور یہ وہ چارٹر ہے کہ جس کو دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ اس وقت بھی یو این او کا جو چارٹر ہے اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید سے لیے انہوں نے، لیکن جب یہ چارٹر بنایا جا رہا تھا تو اس وقت، اس سے کچھ عرصہ پہلے، پڑھی لکھی دنیا میں عورت کو بھی کوئی مقام نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ سوال تھا کہ کیا عورت واقعی انسان ہے، اس سے انسان جیسا سلوک کریں ہم؟ پھر یہ بھی سوال تھا کہ عورت کیا مرنے کے بعد وراثت کے بھی حقدار ہے کہ نہیں، اس کو وراثت بھی نہیں دیتے تھے۔ یہ ابھی پچھلی صدی کی بات ہے شروع کی، یہ اس کو ہم کہتے ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، اور 1500 سال پہلے قرآن مجید نے ہم انسانوں کو یہ چارٹر دے کے سمجھا دیا کہ عرب عجم، غریب امیر اور کالا گورا، ان میں کوئی فرق نہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بس سمجھایا، یا ایھا الناس، لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور اما حوا سے، تم اسی کی نسل ہو۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بابا آدم نہیں، میری ماں حوا نہیں، ہر انسان یہی کہے گا۔ تو نسلی اعتبار سے تو ہم آدم علیہ السلام کی اور اما حوا کی اولاد ہیں، پھر یہ فرق کیوں؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، باقی یہ کہ تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں ہم نے جو تقسیم کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کیا کہ تم ایک دوسرے پر اپنی برتری جتاؤ، بلکہ اس لیے کیا، لتعارفوا، کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں تعارف کرا سکو کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں، میں اس قبیلے کا انسان ہوں۔ بس لیکن تعارف کا یہ مطلب نہیں کہ میرا قبیلہ تمہارے قبیلے سے برتر ہے یا میرا خاندان تمہارے خاندان سے برتر ہے، سب برابر ہیں انسان۔ اس لیے اسلام نے، کچھ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، شادی تو اس وقت بھی اس برابری کو دیکھیے، کس برابری کو، کہ اگر مالدار ہے لڑکا تو لڑکی بھی مالدار ہے کہ نہیں، وہ اونچے خاندان حسب نسب کی ہے تو کیا لڑکا بھی حسب نسب کا ہے کہ نہیں۔ اور دین یہ، اس لیے کچھ علماء نے یہ کہا کہ کف کا ہونا ضروری ہے، اور اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ کف کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن کی جو قریشی تھی، ہاشمی تھی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی، جو زید غلام تھے آزاد کردہ، ان سے کرا دی۔ اگر یہ کف کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اہمیت دیتے، مگر آپ نے اسلام کو اہمیت دی ہے، دین کو اہمیت دی ہے۔ تو اس لیے انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہ ذہن میں ہونا چاہیے نہ گئے، بس ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم آپس میں شاید کوئی تمیز کر لو کہ یہ بڑا بہترین خاندان ہے، یہ بڑا اونچا قبیلہ ہے، اور اس کی سنی جائے گی، اس کی نہیں سنی جائے گی۔ دنیا میں یہ معیارات قائم ہوتے ہیں، مگر رب کے ہاں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، جو انتہائی متقی انسان ہے، پر رب کے ہاں اس کی ویلیو ہے اور کسی کی ویلیو نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سنا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ویلیو دیکھ لیجئے، اور اس کے مقابلے میں آپ کا چچا ہے ابو لہب، وہ بھی قریشی ہے، ہاشمی ہے، لہب کہتے بھی اس کو ہیں، شولے والا، شولہ کو کہتے ہیں، اس کا چہرہ لال سرخ ہوا کرتا تھا، بڑا خوبصورت انسان، مگر اللہ نے اس کو کیا کہا، سیصلا نارن ذات لہب، یہ ابو لہب ہے تو یہ ایسی آگ میں جا کے جلے گا اور مرے گا جو شولوں والی آگ ہے۔ ابو جہل کون تھا؟ سردار تھا، عربوں کا سردار، قریشیوں کا، اس کو بھی اللہ تعالی نے کوئی ویلیو نہیں دی۔ کس کو دیے؟ بلال کو۔ کس بنیاد پہ؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک انتہائی معزز وہ شخص ہے جو تم میں سب سے متقی ہے. کوشش اسی کی کرنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں درجہ پانا ہے ہم نے، لوگوں کے ہاں کیا پانا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی علیم خبیر، خوب جانتا ہے اور اسے اچھی طرح پتا ہے کہ ہر بندہ کون ہے، کس پانی میں ہے، کیا کیا اس کے معیارات ہیں، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور رب کا خوف کس کے دل میں سب سے زیادہ ہے اور کس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے بلکہ اپنی ایک برتری ہے. پھر اسی طرح آخر میں یہ سمجھایا کہ بدو لوگ جو ادھر ادھر رہتے تھے، جو بہت کم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت میں آ کے بیٹھے، تو انہوں نے آپ کے آپ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ مہربانی کیجئے. لفظ یہ کہہ دینا جی میں مومن ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں جی میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، برات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، ہفتے میں قرآن شریف بھی ختم کر دیتا ہوں. بعض اوقات بندے نیکیاں اپنی ظاہر کرتے ہیں، تو نیکی کا جو کام ہے نا، حقیقت میں جو خالص نیکی ہوتی ہے اس کو کوشش یہ کرے بندہ اس کو چھپا دے، ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ نیکی کا معاملہ اللہ سے ہے. معمولی سی بھی اس میں ریاکاری آ گئی نا تو وہ نیکی برباد. لیکن یہ تو اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے کہو ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یوں کہو ہم فرما بردار ہو گئے، ہم اسلام لائے. اسلام لانے کا مطلب کہ ذرا تھوڑا سا تمہیں ڈنڈا نظر آیا نا اسلام کا، کہ اگر مانتے ہیں تو بچتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو یہی تلوار ہمارا فیصلہ کرے گی، یہ مسلمان ہمیں پکڑیں گے، ماریں گے، قتل کر دیں گے، قیدی بنا لیں گے، غلام بنا لیں گے. تو اس ڈر سے تم اسلام لے آئے ہو. اصل چیز یہ ہے، ایمان نام ہے دل کے اندر بیٹھنے کا، اور اسلام نام ہے بظاہر بندہ اپنے آپ کو یہ شو کرے کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اور زبان سے یہ کہہ دے میں مسلمان ہوں. جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ومن الناس من یقول، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم آمنا، ہم ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، وہ اصل میں مومن ہے ہی نہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں مگر اندر سے نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو کہ ایمان لائے. ایمان تو انسان جب نیک عمل کرتا جاتا ہے گریجولی وہ اپنا جگہ بناتا ہے دل کے اندر. تو ابھی تو تم اسلام لائے ہو، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دو. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ تو لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تمہارے اعمال میں کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا، ایک ایک عمل کا ریوارڈ دے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، یقین مانو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور تمہاری اس حالت پہ رحم کرنے والا بھی ہے. اس لیے اپنے آپ کو فرما بردار بنا لو اللہ اور اس کے رسول کا. پھر سمجھایا کہ تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون، سنو مومن تو وہ ہوتے ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم يرتابوا، پھر اس ایمان کے بعد ان کے دل میں معمولی سا بھی شک نہیں ہوتا، کیا واقعی اللہ ہے؟ ہاں ہے، یقین ہوتا ہے ان کو. کیا واقعی اسی کی عبادت کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ بالکل ہے. کیا آپ کی اطاعت کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے. کیا آپ کی محبت کرنی ہے؟ بالکل کرنی ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے پھر جہاد بھی کرتے ہیں. یہ مال اور جان سے جہاد جو ہے، بہرحال ایک لمبا یہ موضوع ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، مراد یہی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی میں وہ اپنے جان اور مال کو لگا دیتے ہیں. وہ جان سے بھی میدان جنگ میں بھی لگا سکتے ہیں، اور اس ضرورت پڑے تو، ورنہ معاشرے میں بھی اور قوتیں اگر اپنے شر کو پھیلانے کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کر رہی ہیں تو مسلمان بھی پھر اپنی جان کو یعنی اپنی ذات کو بھی اس میں لگاتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو سرمایہ دے رکھا ہے وہ بھی اس میں لگا دیتا ہے تاکہ اللہ کا دین پھلے پھولے، عام ہو. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ کے رسول ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو؟ یعنی اللہ تمہارے دین کے بارے میں نہیں جانتا؟ تم آ کے کہتے ہو آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو باور کراتے ہو کم؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، تمہاری بظاہر گفتگو کو بھی اور تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی۔ سنو، واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں وہ سب کو جانتی ہے، تو تمہارے دلوں کی حالت کو کیوں نہ جانتی ہوگی؟ وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے۔ سمجھایا، یمنون علیک ان اسلموا، اللہ کے رسول یہ آ کے احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ ہم اسلام لائے ہیں، یہ بڑا کام کر ڈالا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کمزوری ہیں ہم میں، ہم نماز ہی پڑھتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ پہ بڑا احسان کر ڈالا ہے، حالانکہ احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں نے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی۔ تو یمنون علیک ان اسلموا، اللہ کے رسول یہ آپ کے پاس آ کے احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل، کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، یہ تمہارے اپنے فائدے کا ہے یا تمہارا نقصان ہوگا اگر تم قبول کرو گے، اور اگر نہ قبول کرو گے تمہارا نقصان ہوگا، اگر قبول کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، تو مجھے کیا جتاتے؟ یہ تو تمہارا تعلق اللہ سے ہے، دین سے ہے، نیت سے ہے، ارادے سے ہے، ایمان سے ہے۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے اس بات کا کہ اس نے کم از کم تمہیں ایمان کی راہ تو دکھا دی۔ یہ بڑی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو ایمان کی راہ دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ بندہ یہ کہے میں ایمان لایا، یا میں نے اسلام قبول کر کے بڑا احسان کیا اسلام پر یا مسلمانوں پر، نہیں، بلکہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے کہ اس کو سیدھی راہ پہ چلا دیا۔ ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے بن جاؤ تو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات، بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو۔ تو بندے کے اندر چھپی بات ہے نا، اس غیب کو بھی اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ایمان ہے تو کتنا ہے، اور بظاہر کہہ رہا ہے یا اندر سے کہہ رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، نہ صرف جانتا ہے بلکہ تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو اچھی طرح دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ ہیں اس کے کام۔ تو بہرحال اس صورت میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری اپنی لائف سے جن کا تعلق ہے، ہماری اپنی عادات سے، اخلاق سے، معاشرتی مسائل سے اس کا تعلق ہے۔ بڑی اہم ہدایات ہیں، ہم مسلمان اگر ان کو اپنا لیں تو علماء کا کہنا یہی ہے کہ واقعی مسلمانوں کے 90% مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔